روشن ہے جہاں علم کی کہکشاں روشن ہے جہاں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ علم کی کہکشاں علم کی کرنے میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی مفتی کفیل صاحب مفتی شفیق صاحب بھی شامل سلسلہ آخر تک رہیں گے. انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، ایک قیرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور ارشاد فرمایا والقیرات مثل احد، فرمایا قیرات سے مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. تو لہذا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت احد پہاڑ کے برابر بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بناتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عزوجل آج کا ہمارا موضوع نماز کے ظاہری اور باطنی آداب ہے. یاد رکھیے کہ نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز جو ہے فرض ہوا کرتی ہے. نماز کی بڑی برکتیں ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہ مردوان سے استفسار فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور وہ شخص روزانہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، رسول اللہ بالکل نہیں رہے گا. تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی مثال پنج وقتہ نماز کی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نماز کی برکت سے اس کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے. لہذا ہم بھی نماز پڑھیں. نماز اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے. نمازی کے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز سے اللہ رب العزت مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو سب سے بڑی نعمت یہ حاصل ہوگی کہ بروز قیامت اسے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا. لہذا نماز ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کیا ہیں؟ نماز پڑھنے کے اندر ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ قبولیت نماز کا معیار کیا ہے؟ اسی طرح نماز کی حکمتیں کیا ہیں؟ نماز کو افضل ترین عبادت کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ساری باتیں اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. مفتیان کرام سے انشاءاللہ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے. دونوں اسلامی بھائیوں کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کفیل بھائی آپ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب سے متعلق؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نماز کے شرائط ہیں اور اس کے ساتھ اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں اور آداب سنن اور مستحبات پر نماز جیسی اہم ترین عبادت مشتمل ہے. لیکن ظاہری ارکان اور آداب وہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ نماز کی چھ شرائط ہیں، سات فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں. اور کیا ایسا نماز میں ہمیں کرنا چاہیے کہ جس سے نماز کی حقیقی روح ہمیں حاصل ہو جائے، نماز میں ہمیں وہ دل لگ جائے؟ اور احادیث طیبہ میں جو نماز کے فضائل و ثمرات بیان ہوئے، اخروی وہ تو انشاءاللہ ملے گی ہی، لیکن کیا دنیا کے اندر نماز ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس نماز کی وجہ سے ہمارے اپنے کردار کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ کب ہوگا؟ جبکہ نماز کو صرف ظاہری نہیں بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی آداب کو بھی پیش نظر رکھ کر ان کا بھی لحاظ کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے۔ جیسے پہلی شرط نماز کی جو نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، علماء نے فرمایا طہارت ہے، پاکی حاصل کرنا ہے کہ بدن پاک ہو انسان کا، انسان کا لباس پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فقط یہی مراد نہیں ہے۔
اچھا،
الطہور شطر الایمان جو حدیث میں فرمایا گیا، بنی الاسلام علی النظافہ فرمایا گیا، کہ وہ پاکی جو کہ ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے، جس پر ایمان کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ فقط ظاہری نہیں ہے بلکہ وہ باطن کو بھی مشتمل ہے۔
اچھا،
اور فرمایا کہ کوئی شخص اگر غلام ہو کسی جو ہے وہ بادشاہ کا، اور بادشاہ اسے کہے کہ میرے حضور جو ہے وہ کوئی تحفہ لے کر آؤ، یا وہ ویسے ہی اس کی بارگاہ میں تحفہ لے کر جائے، اور برتن کے اندر تو کوئی جو ہے وہ بالکل کمتر سی چیز، خسیس سی چیز، اور جو ہے وہ بالکل ہی غیر معیاری کوئی چیز جو ہے وہ رکھ دے، اور اوپر اس برتن کو ڈھک دے خوبصورت ترین غلافوں سے جو کہ مرصع ہوں، تو فرمایا جب بادشاہ اس کو کھولے گا اور اندر بیکار سی چیز دیکھے گا تو وہ اس پر ہرگز راضی نہ ہوگا، اسے اپنے دربار سے نکال دے گا۔ فرمایا یہی حال نمازی کا ہے کہ اگر وہ ظاہری تو ساری طہارت حاصل کر لیتا ہے، بدن بھی پاک کر لیتا ہے، لباس بھی پاک کر لیتا ہے اپنا، لیکن جو باطن ہے اس کا دل ہے، اگر وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف حقیقی طور پر متوجہ نہیں ہے، اس میں بغض و کینہ اور عداوت بھری ہوئی ہے، تو یہ اسی اس غلام کی سی مثال ہے کہ اوپر سے تو اپنے آپ کو مزین کر لیا لیکن باطن جو ہے وہ ستھرا نہ کیا، جبکہ در حقیقت حدیث مبارک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں نظر فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تو باطنی آداب میں سے ایک بڑا ادب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، ذہن وسوسوں سے جو ہے وہ، خیالات سے، برے خیالات سے، وساوس سے پاک کرے، اور جو برائیاں ہیں جس طرح جسم پر لگی ہوئی جو ہے وہ نجاست کو بندہ دھو رہا ہے، اسی طریقے سے سچی توبہ کے ساتھ ان گناہوں کے ذریعے اپنے دل کو بھی دھو ڈالے اور پھر رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو پھر کہا جائے گا کہ کما حقہ، وہ طہارت کی شرط پر عمل پیرا ہو کر حاضر ہوا۔ تو باطنی آداب کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس نماز کی قبولیت کے اندر، اور کما حقہ نماز سے اس کے فوائد حاصل کرنے میں، اور نماز سے وہ جو روحانیت، جس کا عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ جناب نماز پڑھتے ہیں روحانیت حاصل نہیں ہوتی، تو وہ اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ نماز کو اس کے تمام ارکان، فرائض، واجبات اور ظاہری اور باطنی تمام آداب اور مستحبات کے ساتھ ادا کرے۔
بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ ظاہر کو اب دیکھنے میں یہ آتا ہے شفیق بھائی کہ اب جیسے مفتی صاحب نے باطنی آداب سے کے حوالے سے بڑی بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، ظاہری آداب کے حوالے سے نماز پڑھنے کے لیے انسان جاتا ہے تو صاف ستھرے کپڑے ہوں، اس کا ظاہری جسم کی نظافت، ظاہری پاکی اور کپڑوں کا انداز، جسم کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس پر کیا فرماتے ہیں؟
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن مجید میں باقاعدہ نماز کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مسجد کی طرف جائیں، نماز کی طرف آئیں، تو ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو اچھی حالت میں بنانا، اپنے کپڑوں کو اچھا رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، بلکہ اس انداز سے اللہ کے حضور حاضر ہونا، کیونکہ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ زینت یہ ہے کہ اچھا لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو، کیونکہ عام طور پر آدمی کسی بڑے کے ہاں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بہت تیار کرتا ہے، ظاہر کو بھی بہت تیار کرتا ہے۔
بالکل،
تو نماز کو اتنا کوئی اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ جس حالت میں، کیفیت میں، کیونکہ بعض وقت کام کاج کے کپڑے ہوتے ہیں، اسی حالت میں ہی نماز کی طرف آ گئے، بعض وقت کپڑوں پر اتنے دھبے لگے ہیں، داغ لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے کپڑے ہیں کہ آدمی کسی عزت والے کے پاس ان کپڑوں میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ انہیں کپڑوں کو پہن کر نماز کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا ہو جانا، کپڑا پاک ہے، اگرچہ داغ لگا ہوا ہے، کسی مٹی لگا ہوا ہے، میلی ہے، کچھ بھی ہے،
نماز
تو ہو جائے گی، لیکن جو نماز کے لیے محمود چیز ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے حضرت نافع کو دو کپڑے دیے، دو چادریں دی، جب ان کو مسجد میں دیکھا تو ایک چادر میں نماز پڑھ رہے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جو میں نے دوسری چادر دی تھی اگر میں تمہیں کسی اور کے یہاں کام بھیجتا، کہیں باہر کسی آدمی کے پاس بھیجتا، کیا تم ایک ہی کپڑی چادر میں جاتے؟
اچھا،
کہا نہیں ایسا نہیں. تو کہا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں تم جو ہے وہ لباس کے طور پہ بھی اچھی زینت اختیار کرو، وہ دو کپڑے پہن کے ان کو نماز، دو چادریں لے کر نماز کو پڑھو. تو نماز کو اس انداز سے پڑھنا، کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، پاک بھی ہوں، صاف ستھرے بھی ہوں، اور اہتمام کے ساتھ ہو.
جی جی،
نماز کا باقاعدہ اہتمام بھی ہو. اور اس میں اہتمام کا اتنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی نماز تہجد کے لیے بھی آپ نے بھی بہت ایک اعلیٰ لباس تیار کروا رکھا تھا، جس سے باقاعدہ زیب تن کر کے اس نماز کو پڑھتے تھے. صلاۃ اللیل کا بھی انداز ایک ایسا ہوتا تھا کہ عام فقیرانہ لباس سے بھی پڑھتے تھے، اور کبھی یہ بھی انداز ہوتا تھا کہ بہت اعلیٰ اور خوبصورت لباس پہن کر پھر آپ نماز صلاۃ اللیل کو ادا کیا کرتے تھے. تو نماز کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ آدمی دعوت اور دیگر معاملات میں ان میں تو بہت کرتا ہے، لیکن نماز کے لیے دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ اس میں جیسا بھی ہو سکے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو عید والے دن کی یہ مثال ملے گی، لوگ عید کی نماز پڑھنے آئے لیکن اپنے کپڑے ان کے جو عید کے لیے بنائے ہی اور بنانے بھی مستحب اس لیے کہ عید کی نماز بھی تو اس میں پڑھیں، عید کے دن اچھے کپڑے پہنے لیکن نماز تو پہلے ہے. تو لیکن اس کے باوجود ان کا کیا عالم ہوگا، کپڑے نئے بنے ہوئے سب کچھ ہیں، وہ گھر میں موجود ہیں، عام سی شرٹ پہنی ہوگی، عام سی کوئی اس طرح لباس پہنا، نماز پڑھنے وہ کیوں نہیں، وہ اس وقت پہنیں گے جب ہمارے مہمان آئیں گے، اور اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہیں. تو اس طرح ہر نماز میں، یہ کوئی عید کی خصوصیت نہیں، عام نماز میں بھی تو کم از کم ایسے ہوں کہ صاف ستھرے کپڑے ہوں، ایسی اچھی اور جائز زینت اختیار کر کے نماز کو پڑھنا چاہیے.
بالکل پڑھنا چاہیے.
بعض وقت ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ ایسے چمکیلے یا بھڑکیلے کپڑے یا ایسے نقش و نگار والے کپڑے کہ جو کپڑے ہی اس کو نماز میں غافل کر دیں، تو ان کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. اس کی بھی باقاعدہ ممانعت کے اقوال فرمائے.
کپڑوں کے ساتھ ساتھ پھر خود اپنا حلیے کی طرف بھی غور کریں کہ کس لباس، ایک تو ہے لباس میں حاضر ہونا، ایک کس آپ کے کس انداز میں حاضر ہو رہے ہیں. جیسے اب لباس تو خوبصورت پہن لیا لیکن اس کے جو ہے وہ پائچے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں،
بٹن کھلے ہوئے ہیں،
بٹن جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال کہ اگرچہ آپ باہر جو ہے بہت اچھا اس چیز کو سمجھیں گے، لیکن وہی ہے کہ ہر بارگاہ کے اعتبار سے الگ جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں.
صحیح صحیح.
کوئی دوستوں کے سامنے تو گریبان کھول کر جو ہے وہ پھرے گا، لیکن جب والدین کے سامنے آئے گا تو بند کر لے گا.
صحیح.
کسی آفیسر کے پاس جائے گا تو بند کر کے جو ہے وہ جائے گا.
صحیح.
تو اسی
صحیح.
طرح جب بارگاہ الہی میں حاضر ہو رہے ہیں تو اب وہاں جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، جن کے بارے میں احادیث کے اندر وعیدیں آئیں کہ جو شخص جو ہے وہ تکبر کی نیت سے جو ہے وہ اپنا پاجامہ لٹکائے یا جو ہے وہ تہبند لٹکائے تو جہنم میں ہے اس کی وہ، تو اب ان چیزوں سے کبھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں تو کیا میں نے اسلامی اعتبار سے لباس بھی پہنا ہوا ہے. یہاں تک علماء نے فرمایا کہ میدان جنگ کے اندر گویا بندہ نماز کے اندر ہے تو اسلامی وردی اختیار کر لے. فرمایا کس طرح؟ فرمایا داڑھی رکھے، کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے داڑھی ویسے ہی جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اب بارگاہ الہی کے اندر حاضر ہو رہا ہے، کیونکہ جو داڑھی منڈانا ہے یہ تو شیطان کا کام ہے، یہودیوں کا جو ہے وہ انداز ہے. تو جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو اس بارگاہ میں کیسے پتہ لے گا کہ تو اللہ والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہے یا شیطان والے گروہ میں ہے؟ گروہ میں حاضر تو رب تعالیٰ کے ہوا ہے لیکن صورت شیطان جیسی بنائی ہوئی ہے. تو اللہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس صورت کی وجہ سے ہی تجھے دھتکار دیا جائے قطع نظر اس کے کہ آگے تیری عبادت قبول ہو. تو انداز، لباس اور اپنی تمام چیزیں وہ رکھی جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند.
اور دوسری بات یہ کہ ایسے لباس بعض اوقات ہوتے ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی نماز اس کی جیسی ہے، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث.
وہ کیسے؟
نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو ایک آدمی کو اچانک دیکھا، جب پہلی اول والا یعنی اچانک نظر پڑی اس پہ تو میں خود گھبرا گیا کہ یہ آدمی کس کپڑے تھے. اب اس کی پان کی وہ ٹھیلا ہے شاپ ہے، اور وہ عموماً پان بنانے والا کچھ نہ کچھ پہنتا ہے، لیکن شاید اس نے اوپر کا بھی کوئی اس کا اپر ایسا پہنا ہوا نہیں تھا. اب پان بنا بنا کے پورے وہ پان سرخی سرخی، جب میں نے اس کو پہلی نظر دیکھا تو یقین کیجئے میں خود گھبرا گیا.
دیکھیں یہ تو آپ بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ تو بہت مشکل نہیں ہو جائے گا کہ اب مثال کے طور پر میں گیرج پہ کام کرتا ہوں یا میری پان کی شاپ ہے یا مجھے دیگر کام کرنے ہیں، اب میں اگر یہ پابندی کروں کہ نماز کے وقت میں پہلے کپڑے چینج کروں، گھر جاؤں، گھر میرا دور ہے، قریب میں ہے نہیں، بڑی مشقت ہو جائے گی. اس طرح تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نماز سے دور ہو جائے. تو اور ایک تو اس کے بارے میں بتائیں کفیل بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر اس حالت میں کوئی شخص مسجد میں آ ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟
ٹھیک ہے، اول تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ میں یوں کروں نہیں کروں، آپ ایسے افراد کو دیکھیں جو گیریج کا کام کرتے، صبح جب وہ گھر سے نکلتے ہیں نا بڑے صاف ستھرے ہو کے، اور جب واپس گھر لوٹتے ہیں جب بھی بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جا کر دکان کے اوپر ایک لباس ہے جو کام کا ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں، اور آتے ہو جاتے ہوئے گھر پہ وہ صاف ستھرا لباس ہی جو ہے وہ پہن کر آتے جاتے ہیں۔ تو جب ہم گھر آنے جانے کے لیے یہ اہتمام کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ صاف ستھرا لباس پہننا اور کام کے لیے الگ لباس پہننا ہے، تو اسی طرح نماز کے لیے بھی آپ ایک الگ جو ہے وہ لباس رکھ لیں جب آپ کو نماز کے لیے جانا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس چیز کا اندازہ کرے بندہ،
یعنی اس بارگاہ کی اہمیت کو سمجھے کہ نماز جو ہے وہ رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا مقام ہے۔ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو رہا ہے۔ اس طرح اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو نماز کی برکتیں ہمیں مزید زیادہ حاصل ہوں گی۔ اور جب اگر کوئی آ جائے اس حالت میں، اس کے ساتھ برتاؤ
یہ ہوتا ہے، بعض اوقات اگر اس حالت میں آ بھی گیا کوئی تو بعض اوقات اس کے کپڑے واقعی ایسے ہوتے ہیں بدبودار کپڑے ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں گیریج کا، اگر اس میں مٹی کا تیل اور اس طرح کے کپڑوں کی حالت جس سے مسجد میں بدبو پھیل رہی، تو اس حالت میں تو اس کا آنا ہی جائز نہیں ہے، وہ خود اذیت کا باعث ہے اور لوگوں کے لیے بھی تکلیف دہ معاملہ اس کا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو اس کو ہی شرن ہی منع ہے کہ وہ اس طرح کے کپڑے لباس کے جس سے ایسی بدبو نکل رہی ہے اور وہ مسجد کی ہوا و فضا کو خراب کیے ہوئے، لوگوں کی نماز اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا دشوار ہے، تو وہ تو پہننے کی اجازت نہیں۔ البتہ اگر کسی کے ویسے جیسے مٹی ہے، داغ ہیں، بعض اوقات کچھ مزدور بھی ہوتے ہیں جو مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مٹی لگی یا کوئی ایسا، تو پاک ہیں تو بہرحال نماز ہو جائے گی، اور یہ اس نمازی کو ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے تو کم از کم اپنے قمیض وغیرہ کوئی ایسا کپڑا یعنی اس کو چینج کر لیا جائے نماز کے ٹائم، یہی بہتر اس میں۔
جی مدنی چلن کے ناظرین، میں آپ کو مدنی مشورہ یہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کا مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے، اس رسالے کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس رسالے کو پڑھیں گے تو مسجد کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوگی، دل میں مسجد کی محبت بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کا بھی ذہن بنے گا، پاک اور صاف رکھنے کا ذہن بنے گا، اپنے بدن اور لباس کو بھی پاک اور صاف کر کے نماز میں حاضر ہونے کا ذہن بنے گا۔ اس رسالے کو ضرور مطالعہ کریں، چند ہی صفحات کا یہ رسالہ ہے، بہت ہی شاندار، بہت ہی عمدہ یہ رسالہ ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے۔ کچھ مدنی چینل کی ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں کس طرح شامل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور، یہ سوال عرض ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ کر سکو تو اس بات کا یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ارشاد فرما دیں۔
جی بالکل عرض کریں گے۔ دوسری کال،
میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کہ نماز میں دل لگ جائے اور نماز پڑھنے کا مزہ آئے؟ جزاک اللہ خیر۔
جی نماز میں دل لگ جائے۔ جی اگلی کال،
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ نماز برائی سے رکتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی ہونے کے باوجود برے کاموں سے باز نہیں آتے، ایسا کیوں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تین کالز ہم نے ابھی اپنے سلسلے میں شامل کی ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ جی مفتی صاحب، حدیث مبارک بیان کی جاتی ہے، انت عبد اللہ کا انک تراہ، رب کی عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب؟
دیکھیں حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، اللہ کو دیکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا، اور یہ ایسی فضیلت ہے جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا کہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ اب جہاں تک خواب کا معاملہ ہے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن، بلکہ کئی بزرگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں 100 مرتبہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا خواب میں، اور جنت میں ہر اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تمام جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو اب جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہاں ایک تشبیہ دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو علماء نے بیان کیا کہ اگر تم اللہ کو دیکھتے، یعنی اگر تم اللہ کو دیکھتے تو تمہارے خوف کی، تمہارے خشیت کی، تمہارے ڈرنے کی، تمہاری دل جمی کی، تمہاری اس وقت ایک جسم پر اپنا ایک لرزہ آنا، ایک کپکپی آنا، ایک انداز ہونا، بڑا عاجزانہ مسکینانہ انداز، اگر تم دیکھتے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی،
کیا حالت ہوتی،
تو وہی تصور بناؤ کہ گویا کو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کو گویا کے دیکھ رہے ہیں، اگر تم دیکھتے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دیکھتے تو اس وقت تمہارا خوف کیسا ہوتا، تمہارا پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا کیسا ہوتا۔ تو اس انداز سے اس کو یہاں پہ تفہیم کیا گیا یا سمجھایا گیا۔ مثال کے طور پہ آپ ذرا اس کو ذرا یہ لے لیں کہ ایک بہت بڑا کوئی آفیسر ہو، بلا تشبیہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، کوئی بہت بڑا آفیسر ہے اور کوئی بہت بڑا کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر ہے، اب کوئی اس کے ماتحت آدمی، کوئی غلام آدمی، کوئی عام خادم آدمی جب اس کے پاس جائے گا تو اس کا ایک انداز کیا ہوگا،
کیا انداز،
اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یعنی عام طور پہ اگر کوئی آفس میں بھی اپنے افسر کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے بڑی توجہ سے موبائل کو سائلنٹ کرے گا، موبائل کو ادھر رکھے گا، اس کی بیل نہ بجے، اور اس کا اہتمام کرے گا اور اپنی پوری جو بھی لباس اس کا ہوگا اس کو صحیح کر کے اور پھر وہاں پہ جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی، بعض اوقات ماں باپ کا ایسا ایک روب بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ، یا استاد شاگرد کا ہوتا ہے کہ استاد شاگرد بعض اوقات اس کیفیت میں استاد سے بات نہیں کر سکتا
جی۔
تو یہ ایک شاگرد جب اپنے استاد کے پاس آئے یا اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھے یا کسی آفیسر کے پاس ہیں، وزیر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، تو اس وقت کیا کیفیت اور کیا معاملہ ہوتا ہے، اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ تو ایک عام دنیا کی مجلس تھی اور ان سے ڈر رہے ہیں، بظاہر کسی عہدے کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے وہ ڈر لاحق ہوا ہوا ہے،
صحیح۔
تو زیادہ زیادہ یہ کہ میری کوئی حرکت ناگوار گزری تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے، میرا کوئی بولنا اس کو ناپسند آیا تو مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی، میرے ساتھ سختی ہو سکتی، کوئی سزا ہو سکتی۔ تو یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ اب سوچیں کہ وہ قادر مطلق کے سامنے اللہ جل شانہ جو مالک ہے، جو معبود ہے، جو خدا ہے، الہ ہے، اس کے حضور جب آدمی حاضر ہو تو یہ ایک تصور باندھ لے کہ اس انداز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جو کیفیت ہو تو وہ آدمی پر نماز کی حالت میں کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ تصور نہ بنے تو پھر کم از کم یہ تصور تو ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اپنی جب یہ تصور ایک مانے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی آدمی ڈر کر خوف خشیت کے حوالے سے اس کی یہ کیفیت ہے۔ ہم کہیں بھی اگر جائیں نا تو اگر کسی بھی جگہ پہ یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آدمی بہت سیدھا ہو جاتا ہے، اور بھی اس کا معاملہ جو ہے وہ کہیں ایسے سٹور پہ ہو، کہیں بھی ہو، ایئرپورٹ پہ ہو، کہیں بھی، تو اس کے انداز کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ تصور تو باندھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو یقین کرو، اور یہ ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس حالت میں آدمی کس کیفیت میں، علماء کہتے ہیں جب آدمی 5 وقت کی نماز میں یہ تصور بنا لے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اللہ،
اور اس وقت اس کی خوف کشیت کا جو عالم ہوگا، یعنی یہ ایک تصور باندھے، اور جب 5 ٹائم یہ تصور اس کا ہوتا رہے گا، اب جب یہ باہر بھی جائے گا تو اس کے تصور میں یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز اس کو کئی گناہوں سے باز رکھ لے گی۔
بالکل بالکل، اگر یہ تصور جم جائے تو بہت زیادہ نماز میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، خشوع خضوع بھی حاصل ہوگا۔ کفیل بھائی یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے دوسرے کالر نے جو یہ سوال کیا کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، رسول اللہ، فلاں شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر فلاں فلاں برائی بھی کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی۔ مگر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ نماز بعض لوگ پڑھنے والے جو ہیں وہ مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ اور ایسی نماز ہم پڑھ لیں کہ ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک دے، اس کا کیا طریقہ ہے؟
واقعی اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ برائیوں سے نہیں رک پاتے. معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں اور نمازی کہلانے والے افراد بھی ان سے بھی برائیاں ہوتی ہیں. علماء نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی. فی زمانہ علم کی کمی کی وجہ سے اولاً تو جو ایک تو ہے بے نمازیوں کی تعداد,
صحیح,
اور بہت سارے وہ ہیں جو کہ ہیں نمازی لیکن وہ بھی در حقیقت بے نمازی ہیں.
اللہ
اب کہیں گے کہ نمازی ہو گئے کیسے بے نمازی ہو گئے, وہ ایسے ہو گئے کہ فرمایا کہ نماز کے شرائط و ارکان جو ظاہری ہیں جو نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں,
صحیح,
وہی پورے نہیں ہوتے.
ان کے بغیر نماز نہیں,
ان کے بغیر نماز ہوگی نہیں. جیسے طہارت شرط ہے فرمایا, وضو, تو اب وضو کے ارکان کی ادائیگی کون کس طریقے سے کرتا ہے. بڑی پیاری مثال جو ہے وہ فرمایا, ارشاد فرمایا کہ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ فی زمانہ علم سے غفلت کے باعث جب چہرہ دھوتے ہیں تو پانی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے درمیان مارتے ہیں, اوپر کے حصے کے اوپر فقط جو ہے وہ گیلا ہاتھ ہی پھیر لیتے ہیں, تو وضو ہی نہیں ہوا. وضو میں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو چہرہ دھونا فرض ہے, تو اب ہر جسم کے ہر اس حصے پر جس کا دھونا فرض ہے دو دو بوند جو ہے وہ پانی بہ جائے, دو قطرے پانی کے بہ جائے, فقط جو ہے وہ ہاتھ کا جو ہے وہ اس پہ لگ جانا, گیلا ہاتھ لگ جانا, وہ تو وضو ہی نہیں کرے گا, اس کا مکمل ہی نہیں کرے گا.
ٹھیک ہے,
تو یوں شرائط کے اندر جو ہے وہ غلطی کوتا ہی.
وضو سے بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی, ہم نے ایک اندرون سندھ کے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا, کافی عرصہ پرانی بات ہے, تو ظہر کے بعد نماز کے احکام کا مدنی حلقہ ہمارا لگا ہوا تھا, تو ایک بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, 50-55 سال غالباً ان کی عمر ہوگی. اب وضو کے فرائض کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی, وضو کے فرائض ہم سیکھ رہے تھے, تو اس میں جب یہ فرض بیان کیا گیا کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا بھی فرض ہے, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ان بزرگ نے یہ کہا تھا, اس شخص نے یہ کہا تھا کہ آج میری اتنی عمر ہو گئی میں تو کوہنیوں سمیت ہاتھ نہیں دھوتا, کوہنیوں سے نیچے تک میں ہاتھ دھوتا ہوں. یہ گاؤں دیہات کا ایک علاقہ تھا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا وہاں کا, ہمارا وہاں پہ سفر تھا, پورا مدنی قافلہ تھا, تو ایک مدنی قافلے کے اس مدنی حلقے کے اندر اس شخص نے تھوڑا سا وقت دے کر نماز کے اپنا وضو کے فرائض کو سیکھ لیا, اب ساری زندگی وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی, وضو پورا ہو گیا.
یعنی اہم ترین جو ضروری چیزیں ہیں انہی سے لوگ ناواقف ہیں, تو اب وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں, عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہے ہیں, بچپن سے شاید پڑھ رہے ہوں, 50-55 سال جو ہے وہ ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, لیکن نماز ہی نہیں ہوئی, وہ بے نمازی کے بے نماز. انہوں نے فرمایا کہ یہاں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ نمازی ہے, اور اس نمازوں کے اوپر شاید کرنے والے فخر بھی جو ہے وہ کرتے ہیں, اور کل قیامت میں جب نامہ اعمال کھلے گا تو وہاں کوئی نماز نہ ہوگی, کہ ان شرائط کی کمی جو ہے وہ پائی گئی, کہ وہ شرائط سرے سے پائی نہیں گئی, وضو نہیں ہوا تو نماز کیا ہوئی. یوں ہی پاکی ناپاکی کا مسئلہ کہ انسان جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ کب ہے اور پھر پاک کس طریقے سے ہوتا ہے, اس معاملے کے اندر احتیاط نہیں کرتے, تو یہ وجہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم اپنے گمان میں اسے نماز سمجھ رہے ہیں, لیکن در حقیقت شرط وہ ہوتی ہے جو کسی چیز سے پہلے پائی جائے,
صحیح,
اور جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو جس چیز کے لیے وہ شرط ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. جب وضو نہیں پایا گیا, طہارت نہیں پائی گئی, تو نماز اس کے بعد کوئی کتنی ہی پڑھتا رہے نماز نہیں ہوگی. آپ یوں ہی سمجھ لیں کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے, اور کوئی وضو کے ساتھ تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس وضو کے اندر ایک جو ہے وضو کا فرض چھوڑ دے رہا ہے, تو وہ وضو وضو نہیں ہوا.
ایک تعداد ایسی بھی ہے اپنا کہ جو نماز پڑھنے تو آتی ہے لیکن نماز کے اندر ایسی حرکات ایسے اعمال کر جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے.
یعنی اولاً تو یہ کہ شرائط, پھر آگے آپ جو ہے وہ فرائض کی طرف آ جائیں کہ ان فرائض میں سے, یعنی اب جیسے ایک بہت بڑا ایک طبقہ ہے نماز پڑھتے ہیں, لیکن اب نماز میں جو قراءت فرض ہے اس کے لیے اتنی آواز ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان خود سن سکیں, تو اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب ہم نے آہستہ پڑھنا ہے, وہ آہستہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دل میں پڑھنا ہے, تو اب دل میں
پڑھنا کیا کہلائے گا, دل میں پڑھنا,
ہاں وہی میں بتا رہا ہوں کہ اب وہ دل میں انہوں نے پوری نمازیں پڑھی. حالانکہ پڑھنا جہاں بھی شریعت مطہرہ میں کہا گیا وہاں پڑھنے سے مراد اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ اپنے کان خود سن سکیں, جبکہ کان کی کوئی بیماری بہرا پن نہ ہو یا کوئی شور جو ہے وہ نہ بنا ہو, تو اب اتنی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے. تو اب نماز بھی پڑھ لی, پہلے کی شرائط بھی پوری تھیں, لیکن جب فرض نہیں پایا گیا تو وہ نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی, وہ نماز ہوئی نہیں. اور تیسرا یہ کہ یہ بھی کر لیا, شرائط اور فرائض سب پر عمل کر لیا, لیکن جو نماز کی حقیقی روح ہے خشوع اور خضوع, اس کی طرف دھیان نہیں دیا, خشوع و خضوع کو نماز کے اندر لے کر نہیں آئے, نماز تو پڑھی لیکن دل کسی اور طرف ہے, نماز کے اندر کاروبار کا جو ہے وہ حساب کتاب چل رہا ہے, نماز کے اندر ہی گھر کے سارے جو ہے وہ منصوبے آ رہے ہیں کہ کیا بنانا ہے, کیا کرنا ہے, کس سے ملنا ہے, کیا کرنا ہے, تو ایسی نماز در حقیقت وہ نماز نہیں ہے جو ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے روکے، نماز تو وہ جو اپنے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ بما ارکان فرائض واجبات کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز وہ نماز ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی ہے، اور وہ نماز انسان کو گناہوں سے روکنے والی بھی ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے گفتگو کا جب آغاز فرمایا تھا تو روح نماز کا تذکرہ کیا تھا، بڑا اچھا لگا یہ جملہ. یہ ارشاد فرمائے کہ روح نماز ہے کیا؟
روح نماز کے بارے میں فرمایا کہ خشوع اور خضوع، یہ در حقیقت روح نماز ہے. انسان کا دل بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو، یہ جو ہے وہ انسان کے دل کا متوجہ ہونا. اور فرمایا کہ جب انسان کا دل بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوگا تو اب اس کے اعضا جو ہے وہ حرکت نہیں کریں گے، اس کے اعضا کو بھی سکون ہوگا. رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو یہ نہیں کہ ادھر کھجا رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر وہ کر رہا ہے، کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یا اپنے بدن سے کھیل رہا ہے، یا اپنے لباس سے کھیل رہا ہے. یہ جو چیزیں عموماً نظر آتی ہیں یہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کی جا رہی. کہ کما حقہ خشوع و خضوع حاصل ہو تو انسان کے جو اعضا ہیں ان میں بھی سکونت ہو اور اطمینان ہو.
یہ شفیق بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ اب خشوع خضوع، مفتی صاحب نے کفیل بھائی نے ذکر کیا ہے، خشوع خضوع ہوتا کیا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟
دیکھیں خشوع خضوع عام طور پر اس کا ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو پورا نماز کی شرائط، واجبات، مستحبات اور دیگر آداب، ان چیزوں کا ظاہراً بھی خیال کرنا،
بالکل
اپنے آپ کو گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر رکھنا، یعنی باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر رکھنا.
نہیں گڑ گڑاتے ہوئے کیا مطلب؟ گڑ گڑاتے ہوئے
قلبی طور پر وہ دل جمی کے ساتھ نماز کو پڑھنا، قلبی طور پر حاضر رہنا. خام
اگر زبان سے رونے کی آواز نکل آئے منہ سے نماز میں،
نماز کے حوالے سے تو اس میں یہ، اگر نماز کی محبت میں رو رہا ہے کوئی، نماز کے لیے رو رہا ہے یا نماز میں قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہے اور اس کے ذوق میں،
ہم نے دیکھے ایسے حفاظ کرام کے جو رمضان کی آخر میں تراویح پڑھا کرتے ہیں تو ہچکیاں بن جاتی ہیں ان کی.
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ، تو آپ فرماتے ہیں ایک رات میں جب حضور کے ساتھ تھا تو آپ نے جب نماز پڑھی تھی جس میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء یہاں تک ان کو تلاوت فرمایا. آپ فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام جب تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے قلب مبارک سے جو آواز آتی تھی وہ ایسی آتی تھی کہ جیسی کوئی دیگچی پکانے کے لیے چولہے پر رکھی ہوئی، اس کی جو آواز آتی تھی یہ دل کا گڑ گڑانا تھا، یعنی یہ محسوس ہوتی تھی کیفیت اور یہ آواز. تو ان طور پر حاضر رہنا، یہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ ہم اس طرح کی جب باتیں سیکھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کے انداز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں فرمائی ہیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے. کون سے مومن؟ کہ وہ کامیاب مومن ہوئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں اللہ کے حضور حاضر ہیں اور ڈرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو اس طرح یعنی نماز کے اندر ایسے صاحب کرنے والے نہیں کہ ان کی نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، نماز کی طرف وہ التفات ہی نہیں کر رہے. حضرت سیدنا حاتم اسم، ان کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ نماز کی کیفیت آپ ہمیں کچھ بتائیے، اپنی نماز کی کیفیت اور نماز میں، یعنی ان کی اس بات سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے میں بڑی معاونت ملے گی.
اچھا
آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو پہلے کامل طہارت اور یہ سب معاملت کر کے نماز کی جگہ آتا ہوں تو پہلے بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے سارے اعضاء اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی بالکلیہ اب میں نماز کے لیے اطمینان والی کیفیت میں آ گیا ہوں کہ اب میں نماز پڑھوں.
صحیح.
اب جب یہ کیفیت آ گئی اس کے بعد میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اس انداز سے نماز کو میں شروع کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے.
اچھا.
میں پل صراط پہ کھڑا ہوں،
اللہ اللہ.
جنت میری دائیں طرف ہے، دوزخ میرے بائیں طرف ہے، اور پیچھے میرے ملک الموت ہے، اور نماز میری آخری ہے. یہ تصور جب میں باندھتا ہوں، یہ معاملہ تو کہتے ہیں جب اس طرح کا تصور، یہ تصور ہے، اور اس کے بعد میں پھر تکبیر کہتا ہوں آخری نماز، اور پھر خوف اور امید کی درمیانی کیفیت، ڈر بھی ہے اللہ پہ اور اللہ کی رحمت پہ امید بھی لگی ہوئی ہے، اس کی درمیانی کیفیت میں نماز کو شروع کرتا ہوں، پھر تکبیر کہتا ہوں اور پھر نماز کو پڑھتا ہوں، پھر سجدہ اس کی شرائط کے مطابق، پھر قومہ کرنا، پھر جلسہ، یہ سب کچھ کر کے بیٹھنا، یہ نماز کو ادا کرتے ہیں. تو جب اس انداز سے میں نماز کو یعنی یہ پڑھتا ہوں اللہ کے حضور، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کتنے سالوں سے اسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا 30 سال سے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. 30 سال کے ساتھ,
30 سال
30 ایئر اس تصور کے ساتھ. آپ ذرا اندازہ کیجئے اور ان کیفیت کے ساتھ وہ نماز کو پڑھنا. تو یہ اولیاء کرام کی بڑی ایسی صفات تھیں, یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام بھی بعد رکوع کرتے تو پرندے بھی ان پہ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ یہ شاید پتھر ہیں کوئی, اس طرح یہ گمان کر کے نا, یہ ان کو پتھر گمان کر کے تو ان پہ آگے بیٹھ جاتے تھے. اس طرح کیفیت میں ایک غزوے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ کو, ایک انصار اور ایک مہاجر صحابہ کو, آپ نے فرمایا کہ کون ہمارا پہرا دے گا, بقیہ صحابہ آرام کریں گے. تو دو صحابہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم پہرا دیتے ہیں.
اچھا,
اب جب یہ دونوں آپس میں بیٹھے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں, ایک کچھ دیر سو جاتے ہیں اور دوسرا پہرا دیتے ہیں, پھر وہ اس کو جگا دے گا اور دوسرا
صحیح
یہ ساتھ یوں کریں. اب ایک سو گئے, ٹھیک ہے بھی آپ سو جائیے, اور وہ انصار صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا گئے وہ بیٹھے پہرا دے رہے. انہوں نے کہا جب جاگ کے ہی مجھے رات گزارنی ہے, کیوں نہ میں قیام کر لوں, اصل مقصود تو یہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں کہ یہاں کوئی ہے موجود پہرا ہے, تو میں نماز ہی پڑھ لیتا ہوں, ٹائم تو گزارنا ہی ہے. اس طرح وہ نماز شروع کر دی انہوں نے. نماز میں سورہ کہف پڑھنا شروع کی, اتنے میں کوئی ایک کافر دشمن جو ہے وہ آ گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ ایک کوئی آدمی ہے سامنے, اس نے تیر کا نشانہ بنایا اور مارا اس کو تیر. ایک وہ تیر ان کے جسم میں پیوست ہوا لگا جا کے, وہ نماز کی حالت میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے.
اللہ,
اور نماز کے اندر انہوں نے کوئی کسی طرح کی حرکت نہیں کی, حتیٰ کہ اس بدبخت نے دوسرا تیر بھی مار دیا آپ کو اسی کیفیت میں, پھر یہاں تک کہ تیسرا تیر بھی آپ کو لگ گیا. تو پھر آپ نے نماز کو مختصر کیا اور وہیں سورت کو روک دیا اور فوراً اپنے بھائی کو جگایا کہ کوئی آ گئے ہیں. اس طرح جب وہ بھی اٹھے تو پھر وہ دوڑ گیا, اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک نہیں ہے, تو یہاں تو کئی موجود آ گئے, تو اس صحبت سے وہ بھی دوڑ گیا.
کیسا نماز
بتانا یہ عرض کرے کہ وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس امانت کا پاس نہ ہوتا کہ میں نے پہرا دینا ہے تو میں اپنی صورت پڑے بغیر جو ہے وہ نماز مکمل نہ کرتا. یعنی اس حالت میں بھی تین تیر پیوست ہو چکے ہیں جسم کے اندر, تو وہ کہتے ہیں میں صورت میری ختم نہیں ہوتی, میں اس صورت کو پڑھ کے پھر اپنی نماز کو جو ہے میں ختم کرتا. تو یہ بھی ایک انداز ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے خشوع خضوع آپ کہہ رہے ہیں اور ہمارے سائل نے بھی پوچھا کہ پیدا کیسے کیا جائے, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بطور خاص توجہ کر کے قصدن کیا جاتا ہے. اب نماز میں جیسے ہم قصدن کئی چیزوں کا خیال قصدن لاتے ہیں, اب امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں, ہمیں قصد یہ نہیں کرتے کہ ہماری توجہ قرآن کی طرف جائے, ہماری توجہ نماز کی طرف, قصدن کچھ خیالات سوچتے ہیں کہ امام تو ہے نا وہ چل رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ساتھ نماز تو پڑھ رہے ہیں, لیکن دلی طور پر ہم دماغی طور پر حاضر نہیں ہوتے. تو خشوع خضوع کی یہی کیفیت ہے, ایک تو یہ کہ اس کی فضیلت پر غور رکھے, عبادت کا قبول ہونے کا دار و مدار بہت زیادہ خشوع خضوع کی اس کیفیت پر کہ دل جمی کے ساتھ نماز کو پڑھنا, اور دوسرا ساتھ یہ کہ قصدن یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے, بزرگوں کے اس طرح کے حوالے بھی پڑھے تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا نماز میں.
حوالے سے کچھ آداب بھی جو ہے وہ جیسے بیان فرمائے کہ کس وقت کیا خیال جو ہے وہ رکھتے ہوئے نماز ادا کرے. تو فرمائے کہ جیسے نمازی جب کانوں پر ہاتھ لگا کر تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ایک تو رفع یدین جب کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو گویا اپنے ہاتھ جو ہے وہ دکھا کر اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے, اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ مولا میں نے دنیا والوں سے رشتہ ناتا سب جو ہے وہ توڑ دیا ہے, تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں.
یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں نے پہلی بار یہ سنا ہو تکبیر تحریمہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, یہ تصور تو ذہن میں آتا نہیں,
تصور کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ ہونے جا رہا. پھر فرمایا کہ کانوں پر ہاتھ لگانا, آپ بھی دیکھیں ہمارے یہاں توبہ کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ کانوں کی طرف جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ہیں. فرمایا گویا کہ کانوں پر ہاتھ لگا کر بندہ توبہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہوئے اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ جب قیام میں کھڑا ہو تو اس وقت اپنے گناہوں سے دست برداری پر اللہ تبارک و تعالی سے استقامت طلب کرے, اور فرمایا کہ جب قرات کرے تو یہ خیال کرے کہ میرے قرآن شریف پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے.
اللہ,
اور جب اللہ تعالی سننے والا ہے تو ضرور ہے کہ صحت قرآن پر کوشش کرے کہ درست طور پہ قرآن پاک کی ادائیگی کرے, اور فرمایا کہ کچھ صورتیں بما ترجمہ بھی یاد کر لیں کہ ورنہ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ یہ بادشاہ کے حضور کوئی کلام تو کر رہا ہے لیکن اس کا مفہوم نہیں جانتا,
پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے,
تو وہ کلام کرے جو کہ جس کا مفہوم یہ سمجھ بھی رہا ہو جان بھی رہا. اور یہ حقیقت ہے جن لوگوں کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں ان کے لیے
آنے والا تھا کہ وسوسے آتے ہیں,
جی مجرب ہے کہ وہ نماز کے جو اذکار ہیں ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص اس میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں، ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. اور ترجمے الحمدللہ موجود ہیں امیر السنت کی کتاب نماز کے احکام میں بھی، تمام اذکار نماز کے ترجمے ان کو ذہن میں رکھ کر جب نماز پڑھے گا نا بندہ، اور جب سبحان ربی الاعلیٰ اب کہے گا کہ دل میں ذہن میں یہ خیال موجود ہوگا کہ اس رب کے آگے میں جو ہے وہ حاضر ہوں جو سب سے بلند ہے، تو پھر وہ وسوسے کی طرف توجہ نہیں جائے گی، اس طرف توجہ رکھے. پھر فرمایا کہ جب رکوع میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھے کہ اس کی وجہ سے اس کی کمر جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے. فرمایا کہ سجدے کے وقت یہ خیال رکھے کہ اپنی ذلت اور خواری، کہ میں کیسا ذلیل اور میں کیسا وہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کا خیال رکھے کہ اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا. اور پھر فرمایا کہ قعدے میں کیا خیال کرے، فرمایا اپنے اعزاز و اکرام کا. بڑی پیاری بات ارشاد نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اب پہلے تو وہ کھڑا ہوتا ہے، اب جب اس کے ساتھ گفتگو شنید ہوتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو بٹھا لیتا ہے. فرمایا تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تھا، قیام کی حالت میں حاضر ہوا تھا، تو نے اگر نماز اس طرح ادا کی ہے جو نماز کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تجھے اپنی بارگاہ میں عزت و اکرام دیتے ہوئے بیٹھنے کا جو ہے وہ موقع دے دیا، اب رب کی بارگاہ میں تو بیٹھ جا.
کیا بات!
تو اس چیز کو خیال کرتے ہوئے، جس جس جگہ پر جو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بندہ جو ہے وہ نماز کرے. اچھا، جیسے دیکھنا ہے سجدے کے اندر فرمایا کہ جو ہے وہ ناک کی طرف دیکھے. اب نماز پڑھنے میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ استقبال قبلہ کی جو ایک بیان کی گئی کہ ہم جو ہے وہ استقبال قبلہ شرط ہے نماز کی، تو اب اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہا ہے مسجد الحرام میں، تو اب کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جو ہے وہ نماز ادا کرے، کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور اگر کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے وہاں پر نہیں ہے، اپنے ملک کے اندر ہے، تو کم از کم جس نے زیارت کی ہوئی ہے، جس نے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ میں گویا کہ حرم کعبہ میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کر کے رب تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں. جب یہ تصور جمائے گا تو اس سے جو ہے وہ انسان کو ایک سرور حاصل ہوگا اور ایک توجہ جو ہے وہ حاصل ہوگی. اور اس بات کا بھی جو ہے وہ انسان وہ کرے کہ علماء نے فرمایا کہ نماز کی بھی اقسام ہیں.
صحیح.
ایک ہے عوام کی نماز.
اچھا، عوام کی
فرمایا
نماز.
عوام کی نماز وہ ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا، اور عوام بھی وہ جو واقعی درست نماز ادا کرے.
اچھا.
کہ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، یہ تو ہے اخص الخواص کی نماز، کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو مشاہدہ الہی میں جو ہے وہ غرق ہو جاتے ہیں. فرمایا عوام کے لیے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم اس بات کا تو یقین رکھ کہ تو نماز اس طرح پڑھ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ تصور جو ہے وہ بندہ جمائے گا، تو جبھی عوام کی وہ نماز ہوگی جو مقبول بارگاہ الہی ہوگی. علماء نے فرمایا کہ یہ کیسے پتا چلے کہ ہماری نمازیں مقبول ہیں؟ فرمایا یہ اسی طور پر پتا چلے گا کہ جب ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے روکیں گی، ہماری نماز ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکے گی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نمازیں درست ہو رہی ہیں اور بارگاہ الہی میں مقبول. جیسے حج کے بارے میں فرمایا نا کہ حج مقبول کی علامت یہ کہ جب لوٹ کر آئے تو پہلے سے بہتر ہو جائے. تو فرمایا کہ جب نماز کے بارے میں فرما دیا اور قرآن نے کہہ دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو فرمایا جب تک تیری نماز تجھے برے کاموں سے نہیں روک رہی تو دیکھ لے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری نماز ضائع ہو رہی ہو، اور ایسی نماز جسے تو ضائع کر رہا ہے، جس میں نماز کی چوری کہا گیا، ایسا کرنے والے کو نماز کا چور کہا گیا، تو وہ تو نماز خود جو ہے بد دعا دیتی ہے ایسے شخص کو کہ تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ضائع کرے.
ضائع کرنے سے مراد کیا، نماز ہوئی نہیں یا ناقص پڑھنا؟
ناقص پڑھنا بھی اس کے اندر شامل ہے اور ضائع کرنا بھی، کہ نماز جو ہے فاسد کر دی، اور ایک یہ کہ اس کے تمام ارکان پر عمل نہیں کیا، واجبات ہیں ان میں کمی کر لی، تعدیل ارکان ہے واجبات میں سے، کم از کم اتنی مقدار میں ٹھہریں کہ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ آپ رکوع میں یا سجدے میں، اب اگر اتنی مقدار میں بھی نہیں ٹھہرتا، بس جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ گویا انسان کو حدیث میں فرمایا کہ ایسا شخص نماز کا چور ہے. صحابہ نے فرمایا نماز میں لوگ کیسے چوری کریں گے، تو فرمایا کہ اس طریقے سے لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جس کو ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، جس کو ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، کہیں اس میں ہم ایسی غلطیاں نہ کر بیٹھیں کہ وہ نماز ہی ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ ہمارے لیے بد دعا دے دے، اور اگر اس کی بد دعا ہمیں لگ گئی تو پھر سوچیں کہ ہمارا کیا ہو.
جی، نماز معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ شاید نماز کے حوالے سے
کہ نماز ایک ایسا عمل ہے, بہت سے لوگ برسوں سے پڑھتے ہیں واقعی, اور اگر ان کو یہ کہہ بھی دیا جائے نا کہ واقعی آپ جیسے آپ نے کہا کہ وضو ہی نہیں صحیح کرتے تھے تو نماز کہاں سے, تو بہت سی ناراضگی کا اظہار بھی کریں گے. وہ تو دیکھیں گے کہ ہم تو نماز اس وقت سے پڑھ رہے ہیں کہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے.
دیکھیں,
اور جیسے حضرت حذیفہ کی ایک روایت ہے, انہوں نے جب کسی کو دیکھا تھا وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے صحیح, کہ اسے نماز میں رکوع سجود پورے نہیں کرتے تھے یہ صحیح, تو ان سے پوچھا کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں, کہا 40 سال سے. بولے 40 سال سے نہیں ہوئی, اور اگر اسی طرح تمہیں موت واقع ہو تو یہ تمہاری طریقہ محمدی پر جو ہے وہ موت واقع نہ ہوئی. تو نماز میں کچھ ایسی تو واضح ظاہری غلطیاں ہیں. ایک نماز عمل ایسا ہے جو حضرت سے یہ, یعنی نماز ایسا معاملہ ہے باقاعدہ سیکھ کرنی پڑی ہوتی, نماز پڑھتے نہیں ہیں, دیکھ دیکھ کے نماز کو سیکھتے ہیں, اور وہ شروع سے ہی جیسے بچے گئے مسجد میں تو بس دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ قیام ہے یہ رکوع ہے یہ, تو ایک تعداد اپنے بچوں کے بارے میں بہت شوق ہے کہ وہ حافظ قرآن بنے, اچھا قرآن پڑھے, بچے نے اچھی نعت پڑھی بہت خوبصورتی, اپلوڈ کریں گے, نیٹ پہ جانیں گے, فیس بک, دوستوں سب کو شیئر کریں گے, بچے نے تلاوت کی بہت خوش ہوں گے, اچھی بات ہے, خوش ہونا چاہیے. لیکن آخر یہی والد جس کو خود قرآن نہیں پڑھنا آتا, کم از کم اتنا تو قرآن وہ سیکھے کہ وہ جس سے درست طریقے سے اپنی نماز تو پڑھ سکے. نماز کا فرض ادا ہو, نماز کا واجب بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ایک آدمی کو دیکھا, آپ نے بلایا, جب وہ آئے تو انہوں نے سلام کیا, آپ نے بلایا, فرما صلی فإنک لم تصلی, نماز پڑھتے نہیں, نماز تو ہی نہیں. وہ پھر گئے, پھر انہوں نے نماز پڑھی جلدی دی, پھر آپ کہا پھر دوبارہ پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ کا, چوتھی مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا کہ میری کیا نماز میں غلطی, پھر آپ نے وہی تعدیل ارکان کے حوالے سے یعنی یہ اس کی تعلیم فرمائی, قیام کرو تو ایسا کرو اطمینان ہو جائے, رکوع کرو رکوع سے اٹھو, یہ سارے معاملات کہ اطمینان کے ساتھ یہ کام کرو. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم تو آج نماز کے باطنی آداب پہ بھی بات جو گفتگو کر رہے تھے, خشوع ہونا خضوع ہونا یہ کیفیات کا پیدا ہونا ایک باطنی امور میں سے, یہاں تو ظاہری طور پہ اتنے معاملات ہیں کہ ظاہراً ہی نماز نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس لیے قصدن ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے. کم از کم اپنی نماز کو کسی اچھے قاری صاحب کو, آپ کے مسجد کے امام صاحب ہوں, یا بلکہ ہمارے پاس اتنی بہترین سہولت موجود ہے الحمدللہ, بکثرت مساجد کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان, جس کے اندر بڑی عمر کے افراد باقاعدہ نماز جو ہے وہ وہاں پر قرآن سیکھتے ہیں, دعائیں سیکھتے ہیں, نماز بھی سیکھتے ہیں. مدنی قافلے ایک بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے جس میں نماز اچھی طریقے سے سیکھتے ہیں.
الحمدللہ آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان نماز کا کورس ہوتا ہے
ماشاءاللہ,
اور صرف 7 دن کا یہ کورس ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی میں یہ عرض کروں گا, آپ نے نماز سیکھنی ہے, اب تک آپ کی جتنی بھی عمر ہو چکی ہے, آپ جوان ہیں بوڑھے ہیں یا بچے ہیں, آپ سن رہے ہیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے, اور یہ کورس صرف اور صرف 7 دن کا ہے, 1 ہفتے کا ہے. اس کے لیے آپ کو یہاں باب المدینہ کراچی بھی نہیں آنا پڑے گا, آپ اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ فرمائیں, اور وہاں کے جو ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے قریب کریم میں, آپ کے شہر کے قریب میں کہاں پر یہ فیضان نماز کورس ہو رہا ہے. آپ اپنی عمر میں سے صرف 7 دن نکالیں, میں کہتا ہوں کہ یہ 7 دن نکالنا آپ کی ساری عمر کی نمازوں کو درست کر سکتا ہے, آپ کی ساری زندگی کی نمازیں اس فیضان نماز کورس سے بچ سکتی ہیں. تو آپ فیضان نماز کورس آپ لازمی کر لیں, انشاءاللہ بہت ساری نماز کی برکتیں, نماز کو درست پڑھنے کا طریقہ, نماز کا ترجمہ, نماز کے ظاہری باطنی آداب, اور بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. واقعی صحیح بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنا سیکھتے نہیں ہیں, بلکہ دیکھا دیکھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, شوق میں جاتے ہیں, جمعہ پڑھنے جاتے ہیں بچے, یا اپنا نمازوں میں جاتے ہیں بچے, تو جیسے بڑے کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہماری بھی یہ حالت ہے تو ہمیں بھی نماز کو درست طریقے سے سیکھنا چاہیے. آپ فرمائیں.
ایک ماحول میں اچھا خاصا ماشاء اللہ کئی نوجوان ایسے ماشاء اللہ جنہوں نے مدنی قافلوں کے مسافر بنے, یا مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر شرکت کی, یا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں, ایک ذہن ملتا ہے, ہلکے لگتے ہیں کئی چیزیں. لیکن بعض ایسے جو انہی کے والد ہوں گے, بڑی عمر کے بعض, یعنی جن کی عمریں کچھ 40 یا اس سے اوپر گئی ہیں, تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ انہوں نے تو کوئی ایسا سلسلہ شروع ہی نہیں کیا ہوتا جس میں وہ باقاعدہ نماز سیکھیں, اور یہ نماز کے معاملے کے اندر کوئی ایسی, حالانکہ وہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے مدرسے کے جو اساتذہ تھے ان کو جو کہا تھا صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو وضو دکھائیں, وہ کر کے دکھائیں, یعنی باقاعدہ چیک کریں, مفتی امجد علی اعظمی صاحب ان کا وضو چیک کریں کہ کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے.
اچھا,
بعض اوقات اللہ کے مدرسے میں پڑھنے والے اور مدرسے میں پڑھانے والے ان کے ساتھ یہ فرمایا، تو اس میں کوئی آر شرم ایسی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کورس میں یسر نہیں دیے، آپ اپنی نماز کو بچانے کے لیے آپ اپنے مسجد میں ہی کہیں ایسے رابطہ کیجئے، اور انشاءاللہ ضرور کچھ ایسے مل جائیں گے کہ جس کی وجہ سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ کم از کم وہ آپ کی نماز سن لیں، نماز آپ کو بتا دیں، آپ کو کچھ نماز کے بارے میں باتیں سکھا دیں، اور جب یہ چیزیں ہم سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ نماز بھی بہت بہتر طریقے سے اور اعلیٰ طریقے سے ادا کریں گے۔ جب آدمی کو پتہ چل جائے گا نا میں کیا بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ اچھی طرح اس بات کو، یعنی نماز کی تلاوت کو، قرات کو، تسبیحات کو، اتحیات کو، اس کو درست طریقے سے انشاءاللہ پڑھنے میں اس کو بڑی کامیابی ملے گی۔ بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کو ملاحظہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اور کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو کس سے مناجات کر رہا ہے، اور کہا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے تو اس کو یہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ فرماتے ہیں اور کتنی خوبصورت بات ہے، یہ آپ کا علم بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں۔ اب وہ نماز کی آخری صفوں کے اندر، اس میں انہوں نے نماز کے اندر کوئی غلطی کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں کسی اور طرف ادھر ادھر جاتا ہے، صحیح التفات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بارے میں اس کو یہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم میں تیری طرف متوجہ ہوا، یعنی میری رحمت خاصہ تیری طرف متوجہ ہوئی۔ اب آدمی تصور لے کے جاتا ہے کہیں اور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف تو التفات کر رہا ہے؟ تو پھر اس کو جب کہا جاتا ہے، کہا کہ پہلی دفعہ اس کو یہ تنبیہ کی جاتی گویا کہ کہا جاتا ہے، پھر وہ التفات کرتا ہے، پھر یہی کلمات کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف تو سوچتا ہے، التفات کرتا ہے، تو جب پھر بھی وہ باز نہیں آتا، ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کو بھی اس سے موڑ لیتا ہے، پھیر لیتا ہے۔ تو اب آدمی خود ہی اس رحمت الہیہ سے محروم ہو رہا ہو، اور یہ ہمیں یہ نماز کا یہ باطنی ایک عمل ایسا سکھا رہے ہیں کہ نماز میں بھی آئیں اور اس میں بالکش ایسے دماغ کے ساتھ حاضر ہیں، تو انشاءاللہ یہ ظاہری بات نہیں، جب شرائط پوری ہوں گی تو نماز کی برکتیں بھی بہت حاصل ہوں گی۔
اپنی نماز کو درست کریں، اور چاہے تو کورس کر لیں، نماز کے احکام کو آپ حاصل کریں، وقتاً فوقتاً روزانہ اس کا ایک صفحہ پڑھ لیں، آپ کسی مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر لیں، وہاں سے اپنی نماز کو درست کر لیں، تو اپنی نماز کو ری چیک کریں۔ انشاءاللہ نماز کو جب درست طریقے سے آپ پڑھیں گے تو یاد رکھیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جو ہے وہ تمام مشکلات کا حل ہے، نماز سے جو ہے وہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ مشکلات کا شکار ہیں، آپ نماز پڑھیں، اللہ نے چاہا تو آپ کے مشکلات آسان ہو جائیں گی، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کو دنیا اور آخرت میں راحت اور سکون حاصل ہوگا۔ نماز جو ہے وہ دلوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا چین ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے سلسلے کو اللہ رب العزت قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہمیں بھی درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن